بغیر کسی تمہید کے اتنی بات عرض کروں گا کہ ہمارے قاری نذیر احمد صاحب نے جو تلاوت کی ہیں آیات قرآنیہ اپنی آواز سے، اپنی قراءت سے، اپنی تجوید سے ہم سب کو مسحور کیا، لیکن مجھے ان آیات نے اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا. اگرچہ میرا موضوع ان حضرات نے مقرر کیا ہے عظمت قرآن، میں اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ بات عرض کر دوں، عظمت قرآن ہر مومن جانتا ہے، ہر مومنہ جانتی ہے. فضیلت قرآن ہے، وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آ جائے گی اسی کے ذیل میں. ہماری تاریخ اس کے ان آیات کے اندر موجود ہے، انسان کی تاریخ. انسان کو کس لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا اور مقصود کیا ہے وہ موجود ہے، جس کو آج ہم فراموش کر بیٹھے. اللہ رب العزت نے کس چاہ سے اور کس پیار سے اس نسل کو اور اس انسانی اور اس انسان کو پیدا کیا، یہ ہمیں معلوم نہیں. صبح 8 بجے نماز ہے. تو ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا اور کس طرح ہمیں پیدا کیا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے سے پہلے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے کس طرح اللہ رب العزت نے فضا ہموار فرمائی. ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ ہے. آیتیں مختصر ہیں کیونکہ قرآن کریم تفصیلات بیان نہیں کرتا، تفصیلات حضور کے سپرد کر دیتا ہے، وہ بیان کریں. وہ تو اصول بیان فرماتا ہے اور اجمالی بات بیان کرتا ہے. تفصیلات اور اس کی شرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتا ہے. چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ تھوڑا سا اس سلسلے میں عرض کروں، اور اسی کے اندر تاریخ آ جائے گی انسان کی، جس سے ہم واقف ہیں، واقف نہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، ہزاروں سال سے آباد تھے اس زمین میں، اور انہوں نے بڑا اودھم مچا رکھا تھا. ان جنات نے بڑا فساد پھیلا رکھا تھا اس زمین میں، انہی میں سے ابلیس تھا. لیکن یہ ان تمام جنات میں سب سے زیادہ نیک اور اطاعت گزار تھا، یہ جنات میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر عبادت کی ہے ابلیس نے اللہ تعالی کی کہ اس پوری روئے زمین پر چار انگل ایسی جگہ نہیں جہاں ابلیس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو سجدہ نہ کیا. ہے کوئی اتنا بڑا عبادت گزار؟ پوری روئے زمین پر اس کے سجدے اور اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالی نے اس کی عبادت کے پیش نظر اس کو نوازا اور آسمانوں میں بلا لیا، آسمان میں رہنے لگا، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، اللہ کی عبادت وہاں بھی کرتا، اور بالکل اس نے اپنا ایک ایک سانس اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا. اتنا اونچا مقام اس کو مل گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا راستہ بنایا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیا. جو پہلی آیت پڑھی تھی قاری صاحب نے اس کا یہی مطلب ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ملائکہ سے اور فرشتوں سے کہا اللہ رب العزت نے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں اور پیدا کرنے والا ہوں. نائب, خلیفہ کہتے ہیں نائب اور قائم مقام کو, کہ میں اس زمین میں اپنا ایک قائم مقام پیدا کرنے والا ہوں, ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں. اس کے اندر غرض بتا دی اللہ تعالی نے انسان کے پیدا کرنے کی, مقصود بتا دیا کہ کس لیے پیدا کیا جا رہا ہے اتنی بڑی نسل کو کہ جس کی تعداد بھی کسی کو معلوم نہیں. ایک ہی لفظ نے پوری حقیقت کھول دی کہ اللہ کا نائب اور قائم مقام ہوگا. نائب اور قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام اور قوانین نافذ کرے گا. اب ذرا غور فرماتے رہیں آپ. مقصود انسان بتا دیا کہ اللہ تعالی جو قوانین اور جو احکام بھیجے گا دنیا میں ان کو نافذ کرے گا. پہلے اپنے اوپر نافذ کرے گا, پھر دوسروں پر نافذ کرے گا. جس طرح اس دنیا میں وفاقی حکومت سے یا صدر مملکت سے حکم آتا ہے اور وہ گورنر کے پاس پہنچتا ہے, اسے نافذ کرتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالی کے نائب اور قائم مقام ہم سب ہیں. یعنی مرد بھی, عورت بھی, بڈھا بھی, جوان بھی. کہاں بھاگ کر جاؤ گے حضرت, کہاں نکلو گے؟ پیدائش کا مقصود یہ ہے کہ ان قوانین کو, ان احکام کو, جس کی تفصیل کچھ عرض کروں گا آگے چل کے, اور اس وقت اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ صرف قرآن کریم, قرآن کریم کے احکام کو اور قرآن کریم کے قوانین کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو, مرد ہو یا عورت ہو. پھر اپنے بال بچوں پر نافذ کرو, اہل و عیال پر نافذ کرو, کیونکہ اکثر انسان صاحب خانہ ہوتے ہیں, ان کے اہل و عیال ہوتے ہیں. اور جب سب پر نافذ ہو جائے تو اب تدبیر کرو اور کوشش کرو کہ اپنے ملک میں اس کو نافذ کرو. ہم تو خود کچھ نہ کریں, شرابی کبابی بنے رہیں اور ملک میں نافذ کر دیں, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. پہلے اپنے اوپر نافذ کرو, خلیفہ ہو تو, نائب ہو, اپنے بال بچوں پر نافذ کرو, اپنے دوستوں پر, احباب پر, رشتہ داروں پر, محلے والوں پر, پاس پڑوس والوں پر نافذ کرو. آگے سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا, خود بخود نافذ ہو جائیں گے. یہ ہے مقصود. تو پہلے فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں زمین میں, اس لیے کہ زمین میں فساد اور ہنگامے ہیں, زمین میں اودھم مچا ہوا ہے. وہ فساد اور ہنگامے کیا تھے؟ جو جنات کے تھے حضرت, وہ بھی عرض کر دوں. جنات جو ہیں یہ بڑا اودھم مچاتے تھے اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے تھے, کفر کرتے تھے, شرک کرتے تھے, اور خدا جانے کیا کیا کرتے. سورہ جن قرآن کریم میں موجود ہے. کسی عالم سے آپ اس کا ترجمہ اور مطلب پوچھ لیجیے, اس میں ان کی وہ حرکتیں ذکر کی گئی ہیں جو جنات نے خود بیان کی. اب اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر پاک و صاف کرنے کا اور یہاں پر اپنے قوانین نافذ کرنے کا ارادہ فرمایا. تو فرشتوں سے ذکر کیا اور اسی کے ساتھ حضرت اللہ تعالی نے ان جنات کو جو دنیا کے اور اس زمین کے اندر رہتے تھے اور ان کے اندر ترقی کی اتنی وہ نہیں ہے ترقی کی استعداد جتنی استعداد انسان میں, ہزاروں برس سے رہ رہے تھے اس دنیا میں لیکن نہ کوئی سڑک بنائی نہ کوئی مکان بنایا نہ کوئی اور ترقی کا کام کیا نہ کوئی رفاہی کام کیا نہ اور کچھ کیا. درختوں پہ رہتے تھے, پہاڑوں پر رہتے تھے, کنووں کے اندر رہتے تھے, سمندروں میں رہتے تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے, صحراؤں میں رہتے تھے. انہوں نے کوئی ترقی نہیں دی دنیا کو, یہ ترقی تو حضرت انسان نے آ کر دی. حکم ہوا کہ ان تمام جنات کو مار مار کر آبادیوں سے دور ہٹا دو اور ان کو پہاڑوں اور سمندروں میں جا کر دھکیل دو. فرشتے آ گئے اور ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ پوری زمین سے ان کو ہٹا دیا اور خاص خاص مقامات پر ان کو قید کر یعنی چھوڑ دیا گیا. یہ چونکہ مقصود نہیں, میں تو صرف تسلسل قائم کرنے کے لیے اس کو بیان کر رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب کہا تو فرشتے چونکہ دیکھ رہے تھے کہ زمین میں ایک اودھم مچا ہوا ہے جنات کی وجہ سے, کہنے لگے, در عرض کیا کہ اے اللہ آپ کیا ایسی مخلوق پیدا کریں گے زمین میں کہ جو خونریزیاں کرے گی اور جو لوگوں کو ستائے گی اور تیری نافرمانی کرے گی, ایسی مخلوق پیدا کریں گے؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ پیدا کریں گے زمین کے اندر اس مخلوق کو جو اودھم مچائے گی, فساد پھیلائے گی اور خون ریزیاں کرے گی؟ انہوں نے جنات کی حالت کو دیکھ کر یہ کہا. اب یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ آج جو فساد پھیلا ہوا ہے اور جو خونریزیاں ہو رہی ہیں یہ انسان کی تخلیق کے خلاف ہے. یہ جو ہے یہ درندوں کی طبیعت اور فطرت ہوتی ہے یا جنات کی فطرت ہے؟ انسان کی فطرت نہیں, انسان کی فطرت اس کے علاوہ ہے. اب حضرت اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا فرشتوں کو, کیونکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی تسبیح, آپ کی حمد اور آپ کی تمام تر تعریفیں کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کہ جس سے فساد کا اور خونریزی کا اندیشہ ہے؟ اللہ تعالی حاکم مطلق ہے. بس مختصر سا جواب دے دیا, انی عالم ما لا تعلمون, جو مجھے علم ہے تمہیں نہیں. اپنے ذہن سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے علم ہے اس بات کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسل سے پیدا ہوں گے, تم نہیں جانتے. ان کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں, یا اپنی بات کہہ رہا ہوں, حدیث کی نہیں. پھر آگے امتحان ہے, مناظرہ ہے, سب کچھ ہے. اگر موقع ہوا تو تھوڑا سا عرض کر دوں گا. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا, حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ. وہ آئے زمین سے, کہا مٹی دے. اللہ تعالی نے منگائی کیونکہ کسی مخلوق کو پیدا کرنا ہے. زمین نے پناہ مانگ لی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کوئی مخلوق پیدا کی جائے. اللہ رب العزت کی پناہ سن کر حضرت جبرائیل چلے گئے, حضرت میکائیل کو بھیجا, ان سے بھی معذرت کر لی زمین نے, حضرت عزرائیل کو بھیجا. عزرائیل کو جانتے ہیں آپ, انہوں نے جب کہا تو زمین نے معذرت کی، اس نے کہا بالکل کچھ نہیں سنوں گا، اللہ کا حکم ہے اسے پورا کروں گا، مٹی دے. اسی لیے ان کے سپرد موت کر دی گئی. چنانچہ انہوں نے مٹی اس زمین سے مختلف طبقات، مختلف رنگتوں کی، مختلف فطرتوں کی مٹی دی، جن میں سفید بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ بھی تھی، اور خاکی بھی تھی، اور جتنے بھی رنگ ہو سکتے ہیں وہ سب لے گئے. اب اس مٹی کا خمیر اٹھایا گیا، اور جب وہ خمیر پورے طریقے سے اٹھ گیا تو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنایا، مٹی کا پتلا، اور اس کو کھڑا کر دیا. پھر وہ خشک ہو گیا. ابلیس لعین جو بڑا سائنس داں ہے، وہ حیرت میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مسلم شریف اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب یہ پتلا کھڑا ہو گیا، خشک ہو گیا، تو اب اس کے چاروں طرف گردش کرتا، دیکھتا، ادھر سے دیکھتا، ادھر سے دیکھتا، ادھر بجاتا، ادھر بجاتا، چاروں طرف گردش کرتا، اور اسے ٹھوک ٹھوک کر، بجا بجا کر دیکھتا تھا. جب بجاتا رہا، نیچے سے چلا، وہ بجاتا ہوا اوپر تک آیا، جب پیٹ پر اور سینے پر آیا تو آواز وہاں ٹن ٹن بولی. اس سے پہلے تو بھٹ بھٹ بول رہی تھی، کیونکہ یہ تمام جسم جو ہے، یہ حصہ جو ہے، یہ بالکل بھرا ہوا ہے، اس میں خلا نہیں. لیکن جب یہاں پر پہنچا، پیٹ پر اور سینے پر، اور یہاں بجایا، کمر سے بجا کر دے گا، تو ٹن ٹن آواز بول رہی. کہنے لگا اچھا، اس کا یہ اندر کا حصہ خالی، لہذا یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے اوپر قابو نہ پا سکے گی. پہچان گیا. چنانچہ ہم بے قابو ہو جاتے ہیں ذرا سی بات، مشتعل ہو جاتے ہیں معمولی سی چیز میں. سب سے زیادہ بے صبر اور بے قابو مخلوق انسان ہے. اپنی حقیقت پر غور کرتے رہے. خیر یہ تو ہو گیا، اللہ تعالی نے بارش کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے پتلے پر برسے. اس پتلے کے اوپر 99 دن تک غموں کی بارش برسائی گئی. صاحبو، ہم بڑے پریشان ہوتے ذرا سا غم آ جائے، 99 دن تک غموں کی بارش برسائی، اور ایک دن صرف خوشی کی بارش برسی. ہم بے قابو ہو جاتے ہیں ذرا سے غم میں. ہمارے جد امجد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور جب وقت آ گیا پیدائش کا تو اللہ تعالی نے حکم دیا اور روح ان کے اندر داخل ہو. روح داخل ہوتے ہی ان کو چھینک آئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کلمہ جو زبان سے نکلا وہ تھا الحمدللہ. یہ سب سے پہلا چھینک انہوں نے، چھینک ان کو آئی، اور انہوں نے کہا الحمدللہ. چنانچہ اس امت کے اندر یہی طریقہ ہے کہ چھینکنے والا جو ہوتا ہے وہ الحمدللہ کہے. یہ حضرت آدم سے چلا ہے، تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، پوری امت کو بھی یہی حکم. قریب ہی فرشتے بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ سن کر فوراً کہا یرحمک اللہ. چنانچہ چھینک کا جواب جب دیا جائے تو اسی سے دیا جائے، یرحمک اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ دیکھو وہ سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، انہیں جا کر سلام کرو، اور جو تمہارا سلام ہوگا اور ان کا جواب ہوگا وہ تمہاری ذریت کے لیے میں مقرر کر دوں گا. حضرت آدم تشریف لے گئے اور ان سے کہا فرشتوں سے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم. فرشتوں نے بد جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جواب، یہ اس وقت سے چل رہا ہے حضرت، یہ انسان کے لیے خاص تحفہ ہے. یہ سلام جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی ابتدا کی، فرشتوں نے اس کا جواب دیا، ان کی پوری ذریت کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا. لیکن کافروں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. ایمان والے الحمدللہ اسی پر ہیں کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو السلام علیکم اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہی سوال و جواب ہوتے ہیں. جنت میں رہنے لگے. جب جان پڑ گئی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں، تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے ان کا مقابلہ کرایا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا فرما دیا ان تمام باتوں کا جو ایک نائب اور قائم مقام کے لیے ضروری ہے، ان کا علم عطا فرما دیا. وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے یہ علم عطا فرما دیا جو ایک نائب اور قائم مقام کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ کہنے لگے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھا دیا. حضرت آدم نے وہ تمام نام بتا دیے. اس مقابلے میں، یہ مقابلہ ہوا ہے علمی مقابلہ. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ عزت عطا فرمائی کہ انہیں فرشتوں سے کہہ دیا کہ اس جدول آدم سجدہ کروا دو. علم سے کون سا علم مراد ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور دوسرے انبیاء کرام کو دیا گیا؟ صاحب اس کو سمجھ لیں جی. اگر آپ کی رائے کے خلاف ہو تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر میں تو قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں. علم سے مراد یہ گٹ پٹ نہیں ہے. ان کافروں کی زبان میں مہارت نہیں ہے. علم سے مراد یہ ہوائی جہاز بنانا نہیں ہے، راکٹ بنانا نہیں ہے، یہ حدادی نہیں ہے، لوہار پن نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. یہ ہنر ہے، یہ پیشہ ہے، یہ فن ہے، یہ کاریگری ہے، یہ صنعت ہے. علم کا کیا تعلق ہے؟ غور کیجیے ذرا میری بات پر، اور بعد میں پھر جو سمجھ میں آ جائے اس کو اختیار کر لیجیے. اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چیزیں نہیں سکھائی تھی. ان کو جو کچھ سکھایا تھا وہ تھا کہ ایک نائب اور قائم مقام کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سکھائی. لہذا علم وہ نہیں، اصلی علم ہے قرآن کریم. ہم سب کا عقیدہ ہے قرآن کریم میں ہی تمام علوم ہیں، یعنی وہ علوم جو اللہ کے دربار میں علم کہے جاتے ہیں اور رسول کے دربار میں جن کو علم کہا گیا ہے وہ سب قرآن میں ہے، حدیث میں. ابھی بتاؤں گا اسی صورت کیا ہے. ذرا آپ مجھے یہ بتائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں سکھایا گیا ان چیزوں کا بنانا اگر یہ علم تھا؟ کیوں نہیں سکھایا گیا؟ کسی نبی کو نہیں سکھایا گیا ان چیزوں کی صنعت. یہ تمام چیزیں، کاریگری کی باتیں، یہ پیشے کی باتیں، ہنر کی باتیں کسی کو نہیں سکھائی گئی. ان پر جو علم نازل ہوا ہے وہ علم وحی ہے. ہمارے زمانے کے اعتبار سے علم قرآن ہے. اس سے پہلے تورات تھی، زبور تھی، وغیرہ، وہ بھی علم تھی. علم یہ ہے. چنانچہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ علم کہتے ہیں اس کو کہ اپنے رب کو پہچانے بندہ اور اپنی حقیقت کو پہچانے، یہ علم ہے. جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ رب وہ ہے اور اس کے اوصاف یہ ہیں، اور جس سے اپنی حقیقت، اپنی عاجزی اور بندگی معلوم ہو جائے وہ علم ہے. قرآن کریم اسی سے بھرا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ بندوں کو بندہ بنائے، انسانوں کو بندہ بنائے، اور اللہ تعالی کے جو صفات کمال و جمال ہیں وہ اپنے اور اس کے بندوں کو بتائے. یہ علم ہے. آپ بتائیے یہ ہے کہیں پر علم؟ آ کے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمیں فریب دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو جہاں پر یہ ہنر سکھائے جاتے ہیں علم کا نام دیا گیا. کس سے فریاد کہیں، کس سے کہیں؟ بہرحال تو اللہ تعالی نے مقابلہ کرا دیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ علم قرآن وہ چیز ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑی نعمت اور سب سے زیادہ غیر فانی اور لازوال دولت ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اسی میں آ جائے گا قرآن کریم کا بھی. سب سے زیادہ لازوال دولت، سب سے زیادہ دائمی دولت، اور یہی قرآن کریم انسان کے لیے شرافت کا اور عزت کا باعث ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ نہ تھا بجز علم کے. انہوں نے علمی امتحان میں کامیابی حاصل کی، اللہ تعالی نے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا. اور ذرا وضاحت سے سمجھیں، اللہ تعالی نے فرشتوں کے اندر قوت بہت زیادہ رکھی، چنانچہ وہ اللہ کی قوت کے مظاہر ہیں. انسان میں اتنی قوت نہیں، یہ تو ضعیف ہے. خلق الانسان ضعیفا، قرآن میں خود کہہ دیا کہ انسان تو بڑا کمزور ہے، بہت کمزور مخلوق ہے. فرشتے سب سے زیادہ قوت رکھنے والے ہیں. اتنی عظیم الشان قوت رکھنے والوں کی جماعت کو ایک لاغر اور کمزور انسان کے سامنے جھکا دیا علم کی وجہ سے. معلوم ہو گیا قرآن کریم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ شرافت کا اور عزت کا سبب ہے دنیا میں بھی اور آخرت. یعنی قرآن کریم کا علم ایسا ہے کہ آدمی دنیا میں بھی عزتیں پائے گا، آخرت میں بھی عزتیں پائے گا. یہ اپنے اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں اور زمین میں بھیجا گیا تو اللہ تعالی نے صاف فرما دیا، قل نہبطوا منہا جمیعا، تم سب نیچے جاؤ، نکلو یہاں سے، جنت سے نیچے اترو اور دنیا میں جاؤ، زمین میں جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ وہ قانون، یہ وہ احکام جن کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں اور اس زمین میں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو. اس میں ذکر ہے کہ اگر تم نے میری نازل کردہ ہدایت پر عمل کیا، اور نازل کردہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہی قرآن، وہی اس کے احکام، وہی اس کے قانون، نازل کردہ ہدایت ہے. اگر تم نے اس پر عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا. آخرت کے خوف سے بھی تم بے خطر ہو جاؤ گے، معمون ہو جاؤ گے، اور دنیا میں بھی تمہیں کوئی غم نہ ہوگا. یعنی اگر تم نے نیابت کا حق ادا کیا، میرے قائم مقام ہونے کا حق ادا کیا، تو تمہاری دنیا بھی بہت اعلیٰ اور شاندار ہوگی اور آخرت بھی اعلیٰ اور شاندار ہوگی. یہ قانون اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے دنیا کی طرف بھیجتے وقت عطا فرما دی. سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی اور تفصیلات بھی ہیں. کیونکہ وہاں پر یہ فرمایا کہ تم نیچے اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جس نے میرے قانون پر عمل کیا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا، یعنی دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں اس کو بڑی سعادتیں ملیں گی، بدبختی نہ ہوگی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ بھی اس قانون میں آیا کہ جو میری نصیحت سے اور میرے دین سے، میرے قانون سے، میری ہدایت سے روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا. دیکھیے قانون ہے اللہ کا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کو اس دنیا کے اندر نہایت تنگ اور مصیبت والی معیشت اور زندگی ملے گی. اسی وقت قانون بھیج دیا اللہ، یہ اصولی طور پر بتا دیا. بعد میں تفصیلی قانون نافذ ہوتے رہے ہر زمانے میں ہر نبیوں کے اوپر. اس سے مجھے میرا مقصود تو صرف اتنا ہوا کہ قرآن کریم ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالی کی ہدایات اور اس کے احکام پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم ہی در حقیقت علم ہے، اس کے علاوہ سب دھوکہ ہے. اس قرآن کریم کو ہم نے چھوڑا اور اس طرح چھوڑا، اس انداز میں چھوڑا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت ہماری ان بچوں میں اور بڑوں میں 1% آدمی قرآن کریم کی طرف آتا ہے تو غلط نہیں ہوگا، 1% تو یہ غلط نہیں، ایسا چھوڑ دیا. یعنی ہم نے نیابت کا حق ادا نہیں کیا، غداری کی. اللہ نے ہمیں جو قائم مقام بنا کر بھیجا تھا ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، غداریاں کی، بغاوت کی. اور بغاوت کی سزا آپ جانتے ہیں کیا؟ حالانکہ یہ قرآن کریم وہ ہے کہ جس نے اس کو سینے سے لگایا اللہ نے اسے حکومت دی، اور جس نے اس کو پسے پشت ڈالا دنیا میں ذلیل و خوار. قوموں کی تاریخ، دوسری قوموں کو تو چھوڑیے، یہودیوں کو چھوڑیے، ان کی تاریخ تو بہت ہی عبرت ناک تاریخ ہے. ایسی عبرت ناک تاریخ ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایسی عبرت ناک تاریخ کسی کی نہیں جیسی یہودیوں کی. جب انہوں نے اللہ کے احکام سے سرتاوی کی، دشمن مسلط ہو گئے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. توبہ کی انہوں نے، کسی نبی کو اللہ نے بھیج دیا، اس نے توبہ کرائی، پھر تخت حکومت مل گئی، پھر ان کی عادت بدلی، عادت بد اور آ گئے پھر نافرمان کی طرف، پھر اللہ نے کسی کو مسلط کر دیا. 6 مرتبہ یہودیوں پر ایسے دشمن مسلط ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو ایسا تہے تیغ کیا ہے کہ ایک ایک دن میں 70 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا. ایسے دشمن مسلط ہوئے، توبہ کی، اللہ نے پھر حکومت دی. قرآن کریم میں چند کا ذکر ہے، چند واقعات کا. لَتُفْسَدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر ہے، اور مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں واقعات. خود اسی امت کا حال دیکھیے، انہیں تو چھوڑیے. جب تک یہ امت اللہ کا نائب بنی رہی، یعنی اس کے احکام کو اپنے اوپر، گھر والوں کے اوپر اور ملک پر نافذ کیا، وہ شاندار حکومت، وہ شان و شوکت، وہ روب و داب اور وہ دبدبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ تعداد اس کی بہت تھی. اور جب روح گردانی کی، دشمن مسلط ہو گیا، حکومت چلی گئی. دو بڑے واقعات اس سلسلے میں تاریخ اسلامی کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلا واقعہ تو ہے حضرت اس کا، صلاح الدین ایوبی کا. آپ تو جانتے ہوں گے، نام تو سنا ہوگا، اس مجاہد کا نہیں سنا؟ اس کے حالات معلوم ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے جہاد کے کارناموں سے آپ واقف ہیں یا نہیں، یا وہی ٹی بی کی بیماری کے سامنے بیٹھے رہتے ہو؟ ذرا سوچو، اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی، اپنے مجاہدوں کی، اپنے بادشاہوں کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرو. اس کا زمانہ ہے سن 500 ہجری کا، چھٹی صدی ہجری کی. تھوڑی سی طاقت ہے، مصر اور شام پر حکومت ہے اور بس. لیکن پورے یورپ کی متحدہ فوج کی یلغار کو نہ صرف روکا بلکہ ان کو شکست فاش دی اور انہیں صلح پر مجبور کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں قانون تھا قرآن کریم، اس کی حکومت کا قانون تھا قرآن کریم، اس پر یہ عمل کرتا تھا، خود بھی عمل کرتا تھا، پابند تھا تہجد کا، قرآن کی تلاوت کا پابند تھا، اور مرد میدان تھا. اس نے کوئی حکم قرآن کے خلاف نافذ نہیں کیا بلکہ قرآن کے مطابق حکم نافذ کرتا تھا. اللہ نے مدد فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ عرصہ دراز تک یورپ کی عورتیں اس کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں، ایسی دھاک اللہ نے. حالانکہ 30-40 ہزار سے زیادہ اس کے پاس فوج نہیں تھی، کم و بیش تو ہوتی رہی لیکن اس سے زیادہ نہیں، اور کسی بھی میدان میں اس نے شکست نہیں کی. لوہا منوا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم جب چلتا ہے تو فرشتے نصرت اور مدد کے لیے آتے ہیں. جب قرآن کے احکام نافذ ہوتے ہیں تو فرشتوں کی مدد نازل ہوتی ہے. فرشتوں کی مدد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ ہے، قانون ہے کہ وہ اپنے ایسے مومن بندوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے، ایک بندہ تو یہ تھا، اللہ نے اس کو کیسی شان و شوکت عطا فرمائی. اس واقعے کے 100 سال کے بعد، تقریباً 100 سال، سن 600 ہجری میں، اس کے برخلاف دیکھیے تاتاریوں کا حملہ ہو گیا، بغداد کو تباہ کر دیا، اور چین سے لے کر بغداد تک جتنی بھی مسلمان حکومتیں تھیں ان سب کو نیست و نابود کر دیا. وہ قتل و غارت گری مسلمانوں کی ہوئی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں. کیوں ہوا یہ؟ حالانکہ فوج تھی، مال تھا، دولت تھی، اسلحہ تھے، سبھی کچھ تھا، یہ کیوں ہوا؟ نائب ہونے کا حق چھوڑ دیا تھا، اللہ کے قائم مقام ہونے کا راستہ ترک کر دیا تھا. جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے بغداد پر تو آپ کو حیرت ہوگی، کراچی جیسے حالات تھے، ہمارے ملک جیسے حالات تھے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. شرابیں پی جا رہی تھیں، ناچ رنگ ہو رہے تھے، ہر گناہ کیا جا رہا تھا، فحاشی اور عریانی عروج پر تھی، وہی جو آج نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرقے وارانہ فساد تھے. یہ نقشہ میں نے ذرا سا نقل کیا ہے اس کا، ہر ایک اپنے اس کے اندر مست تھا، اپنے عیش و عشرت کے اندر مست تھا، دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں. ہے یہی نقشہ ہمارے ملک کا یا نہیں ہے؟ خیانتیں تھی، چوریاں تھی، ڈاکے تھے. بغداد کا یہ حال تھا جو دارالخلافہ تھا، اور آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک دوسرے فرقے کا وزیر اعظم تھا، القمی اس کا نام تھا. آپ سمجھ گئے ہم کہ کون سا فرقہ؟ وہ ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے. اس بدبخت نے یہ کیا کہ تاتاریوں سے ساز باز کی اور ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا وزیر اعظم بناؤ تو میں تمہارا قبضہ بغداد پر کرا دوں. یہ ایسے غدار تھے، اللہ ان کی غداری سے ہمیں بچائے. انہوں نے منظور کر لی. یہ چونکہ وزیر اعظم تھا اس لیے اس نے بغداد کی حفاظت میں جو فوج تھی حفاظت کرنے والی اس کو اس محاذ سے کسی دوسری جگہ بھیج دی, بغداد خالی ہو گئی, اور ان کو دعوت دے دی کہ آ جاؤ, لقمہ تر موجود ہے کھا لو. وہ تو اللہ کا عذاب بن کر آئے, وحشی صفت تھے, تہذیب ان کے پاس نہیں تھی, بس مار دھاڑ قتل و غارت گری یہ کرتے تھے. وہ داخل ہوئے بغداد میں اور انہوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی, چیخ پکار. اب بادشاہ کی آنکھ کھلی, اب تک تو خواب غفلت میں پڑا تھا, حکومت سے بھی حکومت کا بھی کام نہیں کرتا تھا, حوالے کر دیا تھا سب اس القمی کے. اب بادشاہ کی آنکھ کھلی, پتہ چلا کہ تاتاریوں نے حملہ کر دیا, حکم دیا کہ فوج کو لے کے جاؤ. لوگوں نے کہا کہ فوج تو ہے کہاں گئی, کہ وہ تو وزیر اعظم نے دوسرے محاذ پر منتقل کر لی, خود تلوار لے کر لکھا اور مر گیا. پورے بغداد کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, دریا میں خون بہتا تھا, دریا دجلہ. اس کے بعد سے بغداد پھر صحیح طرح آباد نہ ہوا. کیوں؟ دیکھ لیجئے, نائب ہونے کا حق ادا نہیں کیا, روگردانی کی, پسے پشت ڈال دیا, اللہ کا جو قانون ہے وہ آگے. جیسے پہلی امتوں کے لیے قانون تھا, اس امت کے لیے بھی. اور یہ میں تاریخ کے حوالے سے عرض کیا, ورنہ قرآن کریم میں یہ موجود ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ حضرات اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کس سے؟ ایمان والوں سے, وہ ایمان والے جن کے جو نیک عمل, یعنی قرآن کریم کے احکام اپنے اوپر نافذ کرنے والے. کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ان کو حکومت دے گا وہ زمین میں. اللہ حکومت دے گا زمین میں کس بنیاد پر؟ مال و دولت کی بنیاد پر, فوج کی بنیاد پر, تعداد کی بنیاد پر نہیں. قرآن کریم فرما رہا ہے ایمان اور عمل صالح, یعنی اللہ تعالی کا نائب ہونے کی بنیاد پر حکومت مل جائے گی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, بیٹھے حضرات اہل علم, بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ ضرور حکومت دے گا وہ ان کو زمین. صاحب کس خواب غفلت میں مبتلا ہو. علم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے بتا دیا. اور انسان کے دنیا میں بھیجنے کا مقصود اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصود کیا تھا؟ قرآن نے بتا دیا. اب ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ ہم کتنا اپنے مقصود تخلیق پورا کر رہے ہیں اور کس قدر منحرف ہیں. یہ مقصود تخلیق یعنی قائم مقام ہونا اور نائب ہونا نہیں ہو سکتا مگر قرآن کریم کے ذریعے. قرآن کریم ہم نے اسکولوں سے بھی نکال دیا, گھروں سے بھی نکال دیا, اپنے چینوں سے بھی نکال دیا, اور قرآن کریم کو صرف مسجدوں اور مدرسوں تک محدود کر کے رکھ دیا. حالانکہ قرآن کریم تو پوری زندگی کا لیے ہدایت ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارے اس مسئلے میں قرآن کا کیا حکم ہے, کبھی نہیں سوچا, بس جو دل میں آ گیا کر لیا. قرآن کریم اپنے اوپر ہم نے نافذ نہیں کیا تو اپنے بال بچوں پر کیسے کریں, اپنے رشتہ داروں پر اور پانچ کروڑ سوالوں پر کیسے کریں؟ لہذا قرآن کریم آج اس امت کے سامنے لاوارث ہے اور اللہ سے فریاد کر رہا ہے. لاوارث کوئی پوچھنے والا نہیں اسے، کوئی اس کی عزت کرنے والا نہیں، کوئی اس کو اس کا مقام دینے والا نہیں. لا محالہ وہ فریاد کر رہا ہے اللہ سے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. میری ہر بات قرآن یا حدیث سے ہوگی، ایسے نہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس آیت میں کہ رسول فریاد کر رہے ہیں اللہ سے، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم ہی میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس قرآن کریم کو پیچھے ڈال دیا ہے، پس پشت ڈالتے ہیں. فریاد ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. کیا آج ہم اس کا مصداق نہیں ہیں؟ بتائیے کہ امت نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ قرآن کریم کی برکتیں اور قرآن کریم کی عظمتیں ہر مومن جانتا ہے. صرف ایک ہی حدیث نقل کیے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے.